رسوله الكريم کی کتاب ہے کمال الشیم، حضرت شیخ عطا اللہ سکندری رحمۃ اللہ علیہ کی کہ اصلاحی ملفوظات کا مجموعہ ہے، جس میں سے ہماری جمعے کی اس مجلس میں پڑھا جاتا ہے. زہد کا باب چل رہا ہے، کچھ پڑھا گیا، کچھ بقیہ میں سے پڑھا جائے گا. اللہ پاک سے یہ مانگ کر بیٹھے کہ اللہ نے اس میں جو تاثیر رکھی ہمارے دلوں میں اتر جائے، تاکہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح ہو جائے، جو ہمارا اس مجلس سے مقصود ہے. ہم اس لیے مل بیٹھتے ہیں کہ ہمارے دل بھی بن جائیں، سنور جائیں، صاف ہو جائیں، شفاف ہو جائیں، اللہ کی محبت سے معمور ہو جائیں، اللہ پاک کی معرفت کو حاصل کرنے والے بنیں، اللہ پاک کی ہر اطاعت پر شوق اور رغبت سے ابھارنے والے بنیں، اور اللہ کی ہر نافرمانی سے روکنے والے بنیں. یعنی دل کی صلاحیت درست ہو جائے، دل کے اندر وہ قوت اور ہمت آ جائے جو ہمیں شریعت سے منورہ پر ڈال دے، ایسی نورانی شریعت جو اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں عطا فرمائی، ہمیں ایسی محبوب ہو جائے، ایسی مرغوب ہو جائے کہ دل کے اندر سے شکوک و شبہات بالکل دور ہو جائیں، اور ہمیں یہ ایسے بھانے لگے، اس کا ہر حکم پر عمل کرنے کو جی چاہنے لگے. یہی مقصود ہے تصوف سے، تصفیہ یہی ہے، دل کی صفائی یہی ہے، نفس کا تزکیہ یہی ہے کہ ہمیں جو شریعت پر چلنے پر رکاوٹ ہمارے اندر سے نفس ڈالتا ہے، اس کی رکاوٹوں کا ازالہ ہو جائے. یہ جو سستی ہوتی ہے یہ چستی میں بدل جائے. آج عمومی طور پر کہا جاتا ہے جی سستی ہو رہی، سستی ہو رہی، ہر بندہ کہتا ہے جی سستی ہو رہی. یعنی مسلمانوں کے گھرانے میں پیدا ہوگے اللہ کا بہت بڑا انعام ہے جی، یہ اللہ کا انعام ہے جو اللہ نے ہمیں خصوصیت سے عطا فرمایا. لیکن جیسے کہ جمعے سے پہلے بھی ہمارے ماشاءاللہ مفتی صاحب نے جو بات سمجھانے کی کوشش کی ہے، ہماری ترجیحات بدلتی جا رہی ہیں جی. خود اپنا محاسبہ خود کر لیں، دل کی رغبات ہماری کدھر جا رہی ہیں. جب مقابلہ ہوتا ہے، جب ٹکر لگتی، پھر پتہ چلتا ہے کہ رجحان کس طرف ہے. اللہ کرے ہمارا دینی رجحان بن جائے، دین محبوب ہو جائے. کہنے کی بات نہیں ہے، دل کو محبوب ہو جائے. جب دل کے اندر محبوب ہو جائے گا، پھر رہ نہیں سکتا شریعت کے خلاف، چل نہیں چلے گا. پھر شریعت پر چلے بغیر رہ نہیں سکتا، پھر اللہ کا ہر حکم ایسا مرغوب ہوگا کہ اس کے بغیر رہ نہیں سکے گا. یہ قوت حاصل کرنی ہے، اللہ کے بندے اسی کی محنت فرماتے رہے. اب یہ جن کا ملفوظات ہم پڑھ رہے ہیں، ان کا وصال 709 ہجری میں ہوا. یعنی اس زمانے میں جو لوگ آپ کی خدمت میں آتے تھے اپنے دل کی اصلاح کے لیے، ان کی تربیت فرما رہی ارشادات وہ ہیں. شعور بیدار تھا، دینی شعور بیدار تھا، اور دین کے اندر ترقی کی تمنا تھی، اور خواہش تھی، اور چاہت تھی. اس لیے اس کے ماہرین، یہ اللہ والے، ان کی خدمت میں آتے تھے تاکہ ہمارے اندر وہ قوت بڑھے، تاکہ ہمیں شریعت پر چلنے پر ایسی آسانی ہو کہ اس پر کمال حاصل کریں. یہ نہیں ہے کہ لگے بنے مجبور نماز تو پڑھنی ہے، بس جلدی جلدی پڑھ کے فارغ ہو گئے. نہیں، وہ منور نورانی شریعت جو اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عطا فرمائی ہے، اس پر کمال درجے پر عمل کرنے والے. اس لیے ارشادات تھوڑے سے اونچے درجے کے ہیں لیکن تاثیر ہے. اگر دل سے مانگ کے بیٹھیں گے تو آج بھی اس میں تاثیر ہے, لیکن اسی کے دل میں ہوتا ہے جو دل سے طالب ہوتا ہے. اس لیے عرض کیا جاتا ہے, اس کو رسمیت نہ بنائیں رسمن شریک ہوگے, بلکہ ہر دفعہ ہم پہلے ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ تو یہاں تک فرماتے تھے مجالس اللہ والی ہر زمانے میں ایسی منعقد کرتے رہے, ان کے ہاں جمعے کے اثر کے بعد مجلس ہوتی تھی, یہ اسلامی مجلس. تو فرماتے تھے جب ایسی مجلس کے لیے آئیں بیٹھیں تو پہلے کچھ استغفار کر لیں دلی دل کے اندر, جی پھر کچھ دروشی پڑھ لیں. تو فرماتے تھے اس سے دل کے اندر وہ استعداد آئے گی اس مجلس کی ان برکات کو وصول کرنے کی. تو ہم بھی ایسے کر لیا کریں, تھوڑی سی دیر لگتی ہے تو بیٹھے تھوڑا دل میں نازم ہوئے اللہ کے آگے قرار کیا کہ اللہ میں چاہتا ہوں سستی میرا پیچھا نہیں چھوڑ, سزائیں مجھ پر غالب آ رہی ہیں, میں چاہتا ہوں. تو یہی ہے استغفار کرنا. مولانا سید خاطر ہم تو سناتے تھے کہ استغفار پڑھتے ہیں کرتے نہیں ہیں, کرنے میں اور پڑھنے میں فرق. کرنا چاہیے, دل میں ندامت آنی چاہیے اور پھر اللہ سے سوال کر. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو محسن انسانیت ہیں, محسن کائنات ہیں, وجہ کائنات ہیں, ان پر محبت کے ساتھ درود شریف دلی دل کے اندر خوب محبت سے پڑھ لیں, استعداد انشاءاللہ آئے گی. پھر اللہ سمجھائیں گے بھی انشاءاللہ, اللہ اس کی حقیقت بھی ہمارے دلوں میں ڈالیں گے. یہ زہد کا باب چل رہا ہے, زہد یعنی بے رغبتی. یہاں کیا ہے کہ ناجائز کی رغبت دل سے نکل جائے اور جائز کی رغبت بھی اعتدال کے ساتھ ایک حد تک ہو. یعنی جو جائز خواہشات اللہ نے ہر انسان کو عطا فرمائی ہیں ان کو جائز طریقے سے پورا کرنا اس کی نفی نہیں ہے. جائز خواہشات کو جائز طریقے سے شریعت مطہرہ کی حدود کے اندر رہتے پورا کریں اس کی نفی نہیں ہے. ہاں ناجائز کی رغبت جو ماحول کی فضاؤں کے اثرات سے آج ہمارے دلوں میں اٹھ رہی ہیں, لوگوں کو غلط طریقوں سے عیش کرتے دیکھتے ہوئے, غلط کام کر دیکھتے, ہمارے اندر بھی حوق اٹھتی ہے, ہم بھی اسی طرف چل پڑتے ہیں. اللہ اس سے بچائے, ناجائز کی رغبت دل سے نکل جائے اور جائز طریقوں کو ناجائز طریقے سے پورا کرنے سے بچ جائیں. جائز خواہشات طریقہ ناجائز, اللہ اس سے بچائے گا. تو یہ باب چل رہا ہے. پچھلا جو مکتوب گزرا تھا اس میں اللہ والوں کی ایک کرامت کا ذکر تھا. ایک دفعہ تھوڑا سا اس کو پڑھ لیتے کیونکہ وقفہ بیچ میں کافی آ گیا بیماری کی وجہ سے. یہ صحت بیماری بھی زندگی کا حصہ ہے, کوئی انسان اس سے خالی نہیں ہے. کبھی کوئی تاریخ میں یا تاریخ سے قبل کا کبھی سنا ہو کسی بندے کا کچھ بیمار نہ ہوا, یہ انسان کا حصہ ہے. کبھی لمبی آ جاتی ہے, کبھی کم آ جاتی ہے. تو بہرحال ایک دور سے اللہ نے مجھے بھی گزارا ہے, اللہ کا شکر ہے. یہ اللہ قدر کراتے ہیں, اس دنیا کا نظام اللہ نے ایسا ہی بنایا ہے, ہر چیز کی ضد ضرور پیدا کی ہے. خوشی کی ساتھ غم ہے, راحت کے ساتھ رنج ہے, خوشگواری کے ساتھ ناگواری ہے, دن کے ساتھ رات ہے, صحت کے ساتھ بیماری ہے. تو بیماری میں صحت کی قدر ہوتی ہے. اور پھر امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ میں تو کوئی تکلیف یا کوئی ایسی آتی ہے نا ابتلاء آزمائش, تو میں دو وجہ سے شکر ادا کرتا ہوں. ایک اس وجہ سے, اس سے بڑھی نہیں, یہ دل کو ڈھارس دی جا رہی ہے. اس سے بڑی تکلیف کو سوچ لیں تو یہ کتنی بڑی بھی ہوگی اس سے بڑی کو سوچ لیں دل کو ڈھارس ہے کہ شکر ہے یا اللہ. تو پلمونولوجسٹ کے پاس گئے, اسپیشلسٹ پھیپھڑوں کا ہے, تو جو بھی ہوا ان کو مل لو, میں ایک بڑے میاں بیٹھے ہوئے, مجھے بھی کھانسی چڑھ رہی ہے, میرا بھی سانس ہو رہا ہے. ان کی جو حالت دیکھی, بوڑھا بےچارا اور بیٹا اس کا ساتھ, اس کو پیچھے سے اٹھک کیے دے 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 کے اس کو سنبھال رہا, تو اس کو دیکھ کر یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میری تکلیف تو اتنی لیکن اس سے بھی زیادہ. تو میرے لمحے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے مفہوم حل کر رہا ہوں کہ میں اس پر شکر ادا کرتا ہوں کہ اس سے بڑھی نہیں, کتنی بھی آ جائے اس سے بڑی نہیں. اور دوسری اس وجہ شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ تکلیف بھی, بیماری بھی, ناگواری بھی کیا اللہ کی نعمت ہے, اس سے گناہ جھڑتے ہیں, یہ کفارہ سیئات ہے. اور اگر یہ خیال جائے کہ اللہ کے نیک بندے جن کے گناہ نہیں ہوتے تو ان کے لیے رفع درجات ہیں, ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے آتی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری آئی, یہ ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے, اس کا وہم بھی نہیں آئے گا کبھی کہ آپ کے گناہ جھڑے, کیوں آپ کے ہے ہی نہیں, وہ آپ کے درجات کو اور بڑھانے کے لیے. تو اس لیے یہ بیماری بھی اللہ کی نعمت ہے, ہم جیسوں کے گناہ جھڑ گئے اور جو بڑے لوگ ہیں ان کے درجات بلند ہو گئے. تو بہرحال ایک وقفہ گزارا اللہ نے, اللہ کا شکر ہے اللہ نے پھر مہلت دے دی ہے, اللہ اس مہلت کو اس کی رضا اور اطاعت میں گزارنے والا بنا دے. تو یہ ملفوظ جو پہلے ہم نے پیچھے پڑھا تھا کچھ ہفتے پہلے, اس میں کیا حقیقی فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو کرامت فرماتا ہے, یہ ہے کہ تو دنیا کی مسافت کو اپنے نظریے بصیرت سے یہاں تک لپیٹ کر رکھ دے کہ آخر تجھ کو تجھ سے قریب تر نظر آنے لگے. اس کی پچھلی پہلے ہو چکی تھی. یہ تو آئے ہے نا, یہ بعض اللہ والوں کو خرق عادت کے طور پر اللہ کرامت کے طور پر عطا فرماتے ہیں. اس کی بارہ تشریح کی گئی, کرامت ہے کیا چیز. اللہ کا ایک عادی نظام ہے کہ اس دنیا کے نظام کو اللہ اسباب کے ساتھ چلا رہے ہیں, اور اللہ پاک اسباب کے محتاج نہیں ہے, کیونکہ اسباب کے بھی اللہ ہی خالق ہیں, اسباب کے اندر کے اثرات کے بھی اللہ ہی خالق ہیں. تو کبھی کبھی اللہ پاک اپنے عادی نظام کو پھاڑ کر, جس کو خرق عادت کہتے ہیں, اپنی قدرت کو ظاہر کرتے ہیں. یہ اللہ پاک نے پہلے اپنے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے بھی ظاہر فرمائی, جس کو معجزہ کہا جاتا ہے, کہ انسان اس کو کرنے سے عاجز, اور اللہ کے نبی کے ذریعے سے ظاہر ہو گیا. جیسے بھی ایک تذکرہ کیا تھا کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا پھر جڑ گیا, یہ کوئی تخیل نہیں تھا. سحر جو ہے نا, جس کو جادو کہتے ہیں نا, وہ تخیل ہے, وہ نظر بندی ہوتی ہے. انسان کے خیال پر اثر ڈر جاتا, حقیقت نہیں ہوتی اس کی. فرعون کے دربار میں وہ جب جادوگروں کا مقابلہ ہوا تھا, قرآن صاف بتا رہا ہے کہ ان کو خیال ہونے لگا, وہ جو انہوں نے اپنی لاٹھیاں ڈال لی, رسیاں ڈال لی, اور وہ کیا کرنے لگے, سانپ دوڑنے لگے نا, بنے نہیں تو سانپ. قرآن کیا بتا رہا ہے, ان کو خیال ہونے لگا. تو جو مجمع وہاں پر تھا, ان کے جادو کے ذریعے سے خیال پر اثر ڈالا اور ان کو لگنے لگا کہ یہ کیا ہے, سانپ ہے. یہی یہ ہم جو پڑھتے ہیں فیض جزامی اتوار کے دن, شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ جلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات, ان کی صحیح مجالس, اس میں حضرت ایک عجیب بات فرماتے ہیں اسی کے تعلق سے کہ جس وقت یہ مقابلہ ہوا, ساحر آئے, رسیاں ڈالی, لاٹھیاں ڈالی, ایک روایت میں کہ 80,000 تھے جادوگر, 80,000 جادوگر کی ایک لاٹھی ہر ایک کی اور ایک رسی, تو کتنے 1,60,000 سانپ نظر آئے, کتنا بڑا. تو جس وقت موسیٰ علیہ السلام کو حکم آ کے بھی اپنا اثر ڈال دو, اللہ کا حکم ہوا, اب ڈالا, وہ بن گیا سانپ, اور اس نے نگلنا شروع کر دیا. جب وہ اجدہ کام کر رہا تھا ان لاٹھیوں کو نگلتا جا رہا تھا تو جادوگروں کا جو سردار تھا اس نے اپنے جادوگروں کو متوجہ کیا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو کہ خوف کے مارے ان کے چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا ہے. اور پھر اس نے جو بات سمجھی اس جادوگر نے, کیونکہ اپنی حقیقت تو جانتے تھے کہ ہمارے یہ ہم دکھا رہے ہیں نظر آ رہے ہیں بنے نہیں ہیں, اس لیے وہ اسے وہ خائف تھے ہی نہیں, خود کیا. اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اجزاء ڈالا, اجزے نے نگلنا شروع کیا اور موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کا رنگ خوف سے کیا ہو رہا ہے, متغیر ہو رہا ہے. تو سحروں کے سردار نے اپنے سحروں کو متوجہ کیا کہ یہ دیکھو, جس سے اندازہ ہو گیا یہ اس کا فیل نہیں ہے, تانے بنانے والا اپنی مصنوع بنائی چیز سے ڈرتا نہیں. اگر اس کا فیل ہوتا تو اس کا خوف سے رنگ نہ بدلتا, اب اس کا رنگ بدل رہا ہے تو اندازہ ہو رہا ہے یہ اس کا فیل نہیں ہے. یہ فیل کس کا ہے؟ اس اللہ کا جس کی طرف دعوت دے رہے. دیکھو یہ ذریعہ بن گیا اس کی ہدایت کا, سارے کا ہدایت کا. تو عرض یہ کر رہا معجزہ جو ہے جو خرق عادت ظاہر نبی سے ہوتا ہے اس کو معجزہ کہا گیا, فیل نبی کا نہیں ہے, فیل کس کا ہے؟ اللہ کا. اسی طریقے سے اللہ پاک اپنے بعض بندوں کو, یہ بات ہر ایک لیے ضروری نہیں ہے, حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے تذکرہ کیا, جو کرامت والے بزرگ آج کل نظر نہیں آتے, تذکرے ہم پڑھتے ہیں نا کبھی قصص الاولیاء میں پرانے بزرگوں کے کرامتوں کے, تو ہم بھی جو سجو ہوتی ہے یہ ہم ہی کو نہیں نظر آتے. تو کسی نے حضرت سے کہا, ہم نے فرمایا کہ تاریخ اٹھا کر دیکھ لو کرامتوں والے بزرگ چند ہی رہے ہیں, تم نے کہیں کتاب پڑھی جس میں سب کے واقعات اکٹھے ہو گئے اور خود ہی یہ گمان کر لیا کہ اللہ کے ولی سے کرامت ظاہر ہوگی؟ سب سے بعض, اور بعض کو اللہ یہ ظاہر کرتے ہیں, فیل کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا ولی کا نہیں, جو متبع شریعت متبع سنت اس سے خرق عادت ظاہر ہوگا تو وہ کرامت کہلائے گی. اور یہی فیل کافر سے مشرک سے فاسق سے فاجر سے بھی ظاہر ہو سکتا ہے, اللہ ظاہر کرتے ہیں استدراجن, اس کو استدراج کہا گیا جو دجال بھی کرے گا. مسلم طبقہ کیا تھا دجال کے, ہر نبی نے ڈرایا, اسی ڈرایا, یعنی ایسا دجل کرے گا, ایسا فریب دے گا, ایسا دھوکہ دے گا, بہت بڑا فتنہ ہوگا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ آدمی بالکل اس کا ڈاوا ڈول ہو جائے. یہاں ایمان کی مضبوطی کی ضرورت ہے, وہی بچے گا. کہتے ہیں مدینہ منورہ کے باہر تک پہنچ جائے گا, اندر داخل نہیں ہو پائے گا, اللہ بچائیں گے. لیکن مدینہ منورہ کے اندر تین دفعہ ایسا زلزلہ آئے گا کہ کمزور ایمان والے ڈر کے مدینے سے نکل کے اس کے فتنے میں پڑ جائیں گے. یعنی مدینہ منورہ جو ہے چھانٹ کے رکھ دے گا, صرف خالص رہیں گے وہاں پر ایمان والے. تم وہ بھی ہے کہ جس کو جو ہے یہ دو ٹکڑے کر دے گا, تلوار سے یوں کاٹے گا, دو ٹکڑے کر دے گا, پھر اس کو زندہ کر دے گا. اب یقین آ گیا تو میں خود آؤں, وہ ایسے پکے ایمان والے فوراً کہیں گے پکا یقین آ گیا تو دجال ہے, کافر ہے. یہ ہے ایمان کا تقاضا. ہم ہر کسی سے خوشوبدہ دے کے معتقد ہو جاتے ہیں, اس کو ولایت کی نشانی سمجھتے ہیں, اس کو بزرگی کی علامت سمجھتے ہیں. بزرگی کی علامت خرق عادت نہیں ہے, بزرگی کی علامت کیا ہے؟ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں, سب اللہ والوں نے اسی کی تلقین کی, دیکھو شریعت نے اس کا مقام کیا ہے. تو بہرحال بعض اوقات اللہ پاک بعض اپنے بندوں کو یہ استعداد عطا فرماتے ہیں, چاہے عرض بھی ایک ہے, یعنی ان کے لیے زمین لپیٹ دی جاتی لمبوں کے اندر, ابھی یہاں بھی مکہ پہنچ گئے. اس کو طے کہتے ہیں. تو لوگ بڑے متاثر ہوتے ہیں, دیکھو جی
ہے تو چیز عجیب ہے، یہ حرف عادت ہے، یہ عجیب ہے، لیکن فعل کس کا ہے؟ اللہ کا. تو یہاں اب چونکہ اس کے تذکرے ہر زمانے میں رہے ہیں اور اس کو لوگ اہمیت دیتے ہیں، تو یہ 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 ملفوظ کیوں ہے؟ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ اس وقت جو آپ کے پاس آ رہے ہیں ان کو اس میں سے نکال رہے ہیں کہ یہ اہم نہیں ہے. جیسے باجیزی دوستامی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سلسلے بزرگ گزرے ہیں، ان کے سامنے بھی کسی نے تذکرہ کیا کہ اس شخص کا کوتا ہی الرٹ کرتا ہے، یہی ایک لمحے میں پہنچ جاتا ہے. میں کوئی کمال کی چیز نہیں ہے، کیونکہ شیطان ایک لمحے اشر سے مغرب پھر جاتا ہے، شیطان ایک لمحے مشرق سے مغرب پھر جاتا ہے. اللہ کے حقوق کو مقام ہے صدر، تو اللہ والے نکالتے ہیں اس چیز سے کہ یہ اہم نہیں ہے، یہ دیکھو شریعت میں کیا مقام ہے. تو یہاں ہی بتا رہے ہیں کہ طے حقیقی جو ہے، یعنی یہ طے جو ہے، یہ طے نہیں ہے کہ ایک لمحے یہاں سے پہنچ گیا، مکہ مکرمہ پہنچ گیا، ایک لمحے آ گیا، یہ حقیقی طے نہیں ہے. حقیقی جو اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو کرامت سناتا ہے، یعنی وہ بھی اللہ کرامت دیتے ہیں لیکن حقیقی وہ نہیں ہے. حقیقی طے یہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو کرامت سناتا ہے، یہ ہے کہ دنیا کی مسافت کو اپنے نظر بصیرے سے یہاں تک لپیٹ کے رکھ دے کہ آخر تجھ کو تجھ سے قریب تر نظر آنے لگے. یہ حد ہے. تو ہم میں سے ہر ایک خود قدر جھانک لے، بڑی زندگی پڑی کر لیں گے جی، ابھی تو موج مار لیں، ابھی تو انجوائے کر لیں. یہ دنیا کے مزے جو ہمیں کھینچ رہے ہیں، یہ ہمیں مرغوب ہیں اور لوگوں کو دیکھ کر اور اس کے پیچھے مر رہے ہیں کہ یہ ملے، یہ جشن ہو، جشن جشن چاہتا ہے، لب جشن چاہتا ہے. اسی لیے جو ہے نا اپنے طریقے نہیں تھے، کر لیں گے بوڑھے ہوتے کر لیں گے. پھر ہم سمجھ رہے ہیں کہ بہت دور ہے ابھی، ہمارے طے حقیقی یہ ہے جو اللہ اپنے دوستوں کو کرامت فرماتا، یہ ہے کہ دنیا کی مسافت نظر بصیرت سے ایسے لپیٹ کے رکھ دے کہ آخر اپنے سے بھی قریب اترنے لگے، اپنے سے بھی قریب تر نظر آنے لگے. یہ ابھی آئی کھڑی کیوں جی؟ ایک لمحہ لگتا ہے، بے قیامت جب ہی آئے گی. اللہ تو خود فرما رہے ہیں یا رونا ہوں کیا بعید ہے، نرا ہوں قریب ہے. یہ کہہ رہے ہیں بہت دور ہے، ہم دیکھ رہے ہیں. اللہ کے لیے کیا ہے؟ ہم کیا سے پتہ نہیں ابھی. یہ مہدی علیہ السلام کا ظہور کب ہوگا؟ اکثر سوال پتہ نہیں کب ہوگا. بات تو سوچنے کی ہے کہ میری موت آگی تو میری قیامت تو آگی کہ نہیں آگی جی؟ اور موت کے آنے میں دیر لگتی ہے جی؟ ابھی بات کر رہا دیکھیے، ابھی کہتے تھے، ابھی بات کر رہا تھا جی، ابھی میرے پاس بیٹھا تھا جی، دن رات کے قصے. تو طے حقیقی یہ ہے، یعنی نفس نے ہمارے سامنے دنیا کو یہ پھیلایا ہوا کیا تو تیری بڑی زندگی. عجیب بات ہے، کبھی کبھی میں تذکرہ کرتا ہوں نا کہ بڑھاپے میں موت کے قریب سمجھنا چاہیے، آثار ہے، دھیان رہنا چاہیے. تو سننے کو تیار نہیں، بوڑھے بھی تیار نہیں. اس کا تذکرہ سننے کو تیار نہیں ہے. اللہ نہ کرے جی، اللہ نہ کرے جی، ابھی تو بڑی لمبی سی زندگی، پھر کیا ہوگا؟ لمبی زندگی کے بعد کیا ہوگا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ کچھ اشعار ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے، من آشا الف الفین، کوئی ہزار سال بھی رہ گیا، دو ہزار سال بھی کیوں جی؟ سنا کوئی پہلے کبھی ہوں گے؟ ابھی قریب میں کبھی سنا کسی کا ہزار سال زندگی، دو ہزار لیکن ہزار اور دو ہزار بھی ہوئے فلابد یسیر الی قبری، کی قبر میں جانا ہی جانا، نہیں جانا ہی. حقیقت تو فرما رہے ہیں کہ اصل طے یہ ہے، اصل کرامت یہ ہے کہ انسان اپنی آخرت کو اپنے سے بھی زیادہ کیا سمجھے، قریب کر. اس کی تفصیل ہو چکی. تو آج جو ملفوظ آ رہا ہے اس کے بعد یہ ہے جس میں آگے پھر فرماتے ہیں اسی کے آگے کہ اگر یقین کا نور تجھ پر روشن ہو جاتا تو آخرت کو اپنے نفس سے آخر طرف کوچ کرنے کی بنسبت قریب تر دیکھتا، اور دنیا کے محاسن پر فنا کے گہن کو زہر دیکھ لیتا. کیا فرما رہے ہیں؟ اگر یقین کا نور تجھ پر روشن ہو جاتا تو آخرت کو اپنے نفس سے آخر طرف کوچ کرنے کی بنسبت قریب تر دیکھتا، اور دنیا کے محاسن پر فنا کے گہن کو زہر دیکھ لیتا. یہ حضرت کے ارشاد کا جو ترجمہ ہے جو مولانا خلیل احمد صافی نے فرمایا، آگے اس کے فائدے میں مولانا عبداللہ گنگوئی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اے شخص، جو کچھ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے وعدہ فرمایا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ دنیا فانی اور باطل اور دھوکہ کی جگہ ہے، اور آخر باقی اور حق اور سچا گھر ہے. الفاظ تو مختصر ہیں نا، اوپر اس کی تشریح کے اندر فرما رہے ہیں کہ اے شخص، جو کچھ اللہ ہے و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے وعدہ فرمایا، جس کا حاصل یہ، یعنی پورا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا فانی اور باطل اور دھوکہ کی جگہ ہے، آخرت باقی اور حق اور سچا گھر ہے. اللہ میں یقین نصیب فرمائے. حقیقت یہی ہے، ہمارا نفس ہم پر جو مسلط ہے ہمیں سوچنے نہیں دیتا. آخرت کے تعلق سے ہر آدمی اپنا محاسبہ کر لے، وہمہ سا نظر آتا ہے، خیال آتا ہے، جھٹک دیتے ہیں. اب تو چین سے گزرتی آخرت کی خدا جائے.